الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کے تقریباً نصف تک ہم پہنچ چکے ہیں. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. اب تیسرا ٹکڑا ہے وانفقوا خيرا لانفسكم, اور خرچ کرو اپنے بھلائی کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے ہی نفع کی خاطر. خیر لانفسکم, یہ بالکل وہی اسلوب ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں آیا ہے, فعلموا خیر لکم, ایمان لے آؤ اسی میں خیر ہے, اسی میں تمہاری خیریت ہے. وہی سمجھیے کہ یہاں ہے, وانفقوا خیر لانفسکم, لگا دو, کھپا دو, خرچ کر دو, اسی میں بھلائی ہے, اسی میں خیر ہے, بلکہ اسی میں خیریت ہے. یہ انفاق سے مراد کیا ہے, اگرچہ اس پر تفصیلی گفتگو تو ہوگی جب نفاق کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. نفاق ورسس انفاق. نفقہ کے معنی عربی زبان میں ہے کسی شے کا ختم ہو جانا, لگ جانا, صرف ہو جانا. نفقہ کی دراہم, پیسے خرچ ہو گئے, مال ختم ہو گیا. نفق الفرس, گھوڑا مر گیا. تو جان کے خرچ ہونے کے لیے بھی نفق ہے اور مال کے خرچ ہونے کے لیے بھی نفق ہے. نفقہ کی دراہم, پیسے مک گئے, پیسے ختم ہو گئے, اور نفق الفرس, گھوڑا مر گیا, گھوڑا کام آ گیا, جسے آپ کہتے ہیں جنگ میں کام آ گیا, نفق الفرس. اسی طریقے سے سمجھیے کہ انفاق کے معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے. انفقو, خرچ کر دو, کھپا دو, لگا دو, اپنے مال میں سے بھی, جان میں سے. چنانچہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ دو الفاظ آئیں گے, جاہدو فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. تو جہاد بالمال, جہاد بالنفس. اسی طرح انفاق مال اور بذل نفس, انفاق نفس, جان کا کھپانا, مال کا کھپانا. انفاق کا لفظ ان دونوں کو کور کرتا ہے, اور اس پر بہت مفصل گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ حدیث کے درس میں, اس لیے کہ وہاں تو ایمان کے دو تقاضے بیان ہوئے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, کھپا دو, خرچ کر دو, لگا دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں تمہیں خلافت عطا کی ہے. سب سے پہلی خلافت تو مجھے اپنی جان پر عطا کی گئی, اپنے جسم پر عطا کی گئی, مجھے یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں, مجھے اعضاء و جوارے دیے گئے ہیں, مجھے ذہانت دی گئی ہے, مجھے کچھ قوت کار دی گئی ہے. میری یہ صلاحیتیں, میری ذہانت و فطانت, میری منصوبہ بندی کی صلاحیت, یہ سب اللہ کی دین ہے, اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے. پھر مال میں خلافت دی ہے, اولاد میں خلافت دی ہے. اس اعتبار سے جس جس چیز میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا, استخلاف عطا کیا گیا, لگا دو, کھپا دو. اس اعتبار سے یہاں پر انفقوا در حقیقت جہاد کے قائم مقام ہے. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, یا انفقوا فی سبیل اللہ انفسکم واموالکم, کھپا دو, لگا دو اللہ کی راہ میں اپنی جانے اور اپنے مال. تو گویا کہ جہاد اور انفاق بالکل متوازی الفاظ ہے. اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد اور انفاق کس اعتبار سے, کس مقصد کے لیے. اس سورہ مبارکہ میں وہ مقصد معین نہیں کیا گیا, اگرچہ آخری آیت میں اس کی طرف اشارہ آ جائے گا, صراحت کے ساتھ نہیں آیا. لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا, چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ جو دوسرے رکوع کی پہلی آیت تھی, ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم, سورہ حدید کے ساتھ موازنہ کیا, تقابل کیا، اس سے یہ آیت پوری طرح نکھر کر سامنے آئی. اس مقام پر سورہ حدید میں وہ آیت آئی ہے، وہ دوسرا حصہ جو ہے آیتوں کا لگا دیا جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی اور میزان بھی. کس لیے یہ سب کچھ کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو، کاربند ہو. شریعت کا فائدہ کیا اگر وہ نافذ نہ ہو؟ میزان کا فائدہ کیا؟ اس میں تولا ہی نہ جائے. میزان تو اس لیے کہ اس میں جس کو ملے کل کر ملے، جس سے لیا جائے تول کر لیا جائے. تو یہ بیکار ہو گئے. یہ تلاوت کر کے جو ہے ثواب لے لیجیے، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کی محفلیں اور اجتماع کی محفلیں ہو رہی ہیں، قرآن کی جشن ہو رہی ہے، یہ تو قرآن کا مقصد نزول نہیں ہے. وہ تو یہ اس قرآن کو قائم کرو. یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تمہارا کوئی موقف نہیں، مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور اس کو کہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نائب کیا گیا. تو یہ جو اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں نازل کی، شریعت دین، نظام عدل و قسط فتح فرمائی، کس لیے؟ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم، اور عدل پر قائم کرنے کے لیے لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی مفید ہوتی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑے لوگ ہیں اپنے مفادات کو چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایک بات اچھی لگی ہے، دل سے قبول کی ہے. ابو بکر صدیق نے نصیحت ہی سے بات قبول کی ہے، دعوت کو قبول کیا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی پڑتی ہے. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا کہ یہ باس الشدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اس کا اسلحہ بنتا ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں، سوا پرات چمتا پھکنی بھی اس سے آپ بنا لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اتنا ہے، یہ فولاد در حقیقت شمشیر کے لیے. مجھے بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے، غالب المعتمد کوئی غرناطا کے یا اسپین کے بادشاہوں میں سے تھے، وہ کبھی جیل میں پڑے ہوئے تھے. اس وقت ان کا یہ شعر تھا کہ خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، زنجیر میں جکڑے ہوئے پڑے ہوئے، لیکن وہ زنجیر بھی پیاری ہے. کیوں پیاری ہے؟ خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل، کی نشیش فولاد سے شاید میری شمشیر بھی. میری تلوار بھی تو اسی لوہے سے تھی جس لوہے سے یہ زنجیر بنی ہے، جس میں مجھے باندھ دیا گیا. تو منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے اور بھی ہیں، لیکن اصل میں تو یہ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اور تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود. یہ ہے جہاد اور قتال کا مقصد، نظام عدل و قسط کا قیام، ظلم کا خاتمہ، جبر کا خاتمہ، استحصال کا خاتمہ، نظام عدل و قسط جو اللہ نے عطا فرمایا اسے نصب کرنا، اسے قائم کرنا، اسے نافذ کرنا. اس کے لیے جماعتی سے شکل ضروری ہے، جدوجہد انفرادی نہیں ہو سکتی، واعظ و نصیحتی سے نہیں ہوگی، اس کے لیے جہاد و قتال بھی آئیں گے، مال خرچ کرنا پڑے گا. یہ انفاق مال اور وہ سموتات جماعت کے نظم کے لیے، یہ در حقیقت یہ آیت اصل سورہ حدید کی اس آیت کی روشنی میں پوری طرح نکھر کر سامنے آتی ہے. اسی کے لیے بیعت لازمی قرار دی گئی، چنانچہ وہ حدیث رہ گئی تھی یہ عزم کرنے سے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت موجود ہے، من مات ولیس فی عنقه بیعت مات میتۃ جاہلیت، جس شخص کی موت آئی ہے اس حال میں تو اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ پڑا ہوا نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. نوٹ کیجئے، یہ ہے اس نظم جماعت کی اہمیت. ظاہر بات ہے کہ اگر تو اسلام کا نظام قائم ہے، نظام عدل و قسط اللہ کا عطا کردہ ہوا نافذ ہے، تو پھر جو بھی سربراہ حکومت ہے جو خلیفۃ المسلمین ہے اس سے بیعت کے سب اوقات ہوں، اگر نہیں ہے تو اجتماعی جدوجہد لازم ہے. ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا، فرشتے کو آسمان سے اتر کر جو ہے وہ اس نظام کو قائم نہیں کریں گے. یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، جہاں کی بازی کھیلنے کو بھی تیار ہے یا نہیں. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون سے ہیں وہ بندے میرے وفادار. جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میری اور میرے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. رسول کا فرض ہے اس دین کو نافذ اور غالب کرنا, لیکن میرا ہوا الگ دین ہے کلی, دین میرا ہے, میرے غلبے اور میری حکومت کو قائم کرنے کے لیے وہ جان کی بازی لگاتے ہیں یا نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ پوری آیت در حقیقت اس آیت کے ساتھ جوڑ کر لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. بس اس مقصد کو اگر سامنے تم نے رکھ لیا ہے, بس تقوی اختیار کرو اللہ کا اپنے حد امکان تک, اور سنو اور اطاعت کرو. آمرکم بخمس للجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور جماعت کیسے وجود میں آئے گی؟ بیعت سمع و طاعت سے. اور جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا, فقد مات حقیقتا جاہلیتا, وہ مرا ہے جاہلیت کی موت اسلام کی موت میں. تو یہ انصاف جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جہاد اور ہجرت کا قائم مقام, جہاد بالمال, جہاد بالنفس. اور یہ بات آج کی دنیا میں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, شاید یہ پوری وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر جدید اکنامکس سے ذرا سا بھی کوئی انسان کو کوئی شدھ بدھ بھی ہو کہ یہ تمام کموڈیٹیز جو ہیں آج, یہ سب کیپیٹل شمار ہوتی ہیں. وقت بھی کیپیٹل ہے, صلاحیتیں بھی کیپیٹل ہے, سرمایہ ہے, پیسہ ہے, مشینری ہے, زمین ہے, مکان ہے, سب کیپیٹل ہے. اور یہ سب کموڈیٹیز انٹر کنورٹیبل ہے. آپ اپنی صلاحیت کو لگاتے ہیں, کھپاتے ہیں, وقت صرف کرتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں. آپ اسی صلاحیت کو کھپاتے ہیں, لگاتے ہیں, صرف کرتے ہیں, وقت بھی اور محنت بھی, اور دین کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ لوگوں کی صلاحیت خرید سکتے ہیں, وقت خرید سکتے ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر سے اپنی کنسلٹیشن خرید رہے ہیں, اسے 400 روپے فیس دے رہے ہیں. بڑے سے بڑے انجینئر آرکیٹیکٹ سے اپنے مکان کا نقشہ بنوا رہے ہیں, اسے 1000 روپے جو ہے فیس دے رہے ہیں. آپ نے اس کی صلاحیت خریدی ہے, اس کا وقت خریدا ہے. ایک مزدور سے آپ صبح سے لے کے شام تک اینٹیں ڈھوا رہے ہیں اور آپ اس کو 50 روپے دے رہے ہیں. تو گویا کہ ہیومن انرجی, ہیومن کیپیبلٹیز, انسانی صلاحیت, انسانی ذہانت, انسان کا وقت, یہ سب پیسے سے خریدا جا سکتا ہے, اور ان سب چیزوں سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے. اس اعتبار سے انصاف کا لفظ جو ہے وہ کور کر رہا ہے تمام چیزوں کو, جان, مال, ساری صلاحیتیں, سارے اوقات, یہ سب کا سب در حقیقت مما جعلکم مستخلفین فیہ, وہ تمام چیزیں کہ جن میں اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے, جس میں تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے. وہی اختیار جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے اپنے اختیار سے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے, وہ مال جو اللہ نے دیا ہے اپنی مرضی سے اس کے دین کے لیے لگا دیا جائے, وہ مہلت کے عمر جو اللہ دے رہا ہے اسے اللہ کے دین پر صرف کر دیا جائے, وہ صلاحیتیں اور ذہانتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ دین کے لیے, اقامت دین کی جد و جہد کے لیے, اور اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دی جائیں, اور جان دے دی جائے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہے کل دین, اصل دین یہ ہے, جبکہ اصل دین جو ہے ہم نے کچھ اور چیزوں کو سمجھا ہوا ہے. یہ نوٹ کروا لیجئے کہ ان تمام صورتوں میں صلات, زکات, صوم, حج کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے سوائے سورہ جمعہ کے, کہ اس میں وہ بھی جمعہ کی نماز کا ذکر ہے, اس میں بھی اصل ذکر خطبے کا ہے. وَخَفَفَاؤ الٰى ذکر اللہ, وہ جو خطبہ ہے وہ ہے در حقیقت جس کی اہمیت نمائی گئی. بہرحال ہمارے سامنے تو وہی ہے, بولی الاسلام علی خمس, اور یہاں ہے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, اور یہ کس لیے درکار ہے؟ لیقوم الناس بالقسط. آگے فرمایا ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون. یوقا یہی وقا سے بچنا, اتقا باب استعال بنا اسی سے, وقا یقین سے باب استعال, ابتقا اور وہ وا اور تے مل گئے ابتقا. اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے یوقا یقی سے یوقا, یہ اس کا مجھول بن گیا. اب میں یوقا شح نفسہ, جو بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے. تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ جی کا لالچ, اس کے لیے دو لفظ مستعمل ہیں, شح بھی اور بخل بھی, تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں. جہاں صرف ابھی شوہ پر اس آیت کو مکمل کر لیجئے، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، اس کی گرفت سے، اس کے چنگل سے نکال لیے گئے، اللہ نے اتنا فضل و کرم تم پر فرمایا کہ مال کے لالچ اور اس جان کی محبت کے ان پھندوں سے اسے نکال لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہوں گے جو اپنی منزل مراد کو پہنچیں گے، جو فلاح پائیں گے. میں لفظ فلاح پر آج گفتگو نہیں کروں گا، یہ اب ہمارا جو اگلا درس ہے جس پر کہ یہ دوسرا حصہ منتخب نصاب کا ختم ہو جائے گا سورہ قیامہ، اور اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوگا قد افلح المؤمنون، وہ اس تیسرے حصے کا پہلا لفظ ہے، وہاں تفصیل سے گفتگو ہوگی فلاح کیسے کسے. یہاں پر صرف کامیابی، منزل مراد تک پہنچ جانا، اصل منزل مقصود کو حاصل کر لینا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہاں ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ اگرچہ شوہ اور بخل جو ہے تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ایک ہے مال کا لالچ اور اس کی حرص، ایک ہے خرچ کرنے میں رکاوٹ. بخل زیادہ جو ہے اس دوسرے پہلو کو کور کرتا ہے، جو مال آ گیا وہ جانے نہ پائے، یہ بخل ہے، اور آئے اور آئے اور آئے یہ شوہ ہے. اگرچہ دونوں ہیں تقریباً مترادف، لیکن یہ کہ ایک زبان کے کوئی سے دو لفظ بالکل ہم معنی نہیں ہوا کرتے، یہ ایک اصول ہے کلی آئے، ورنہ وہ دو لفظ وضع کیوں کیے جائیں گے؟ اگر وہ وضع کیے گئے ہیں دو علیحدہ علیحدہ الفاظ کی حیثیت سے، تو کوئی نہ کوئی باریک سا فرق ہوتا ہے. تو یہاں بھی شوہ میں اور بخل میں یہ فرق ہے کہ بخل جو ہے وہ مال کو سینچ کر رکھنا، سنبھال کر رکھنا، خرچ کرنے سے جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ بخل ہے، اور شوہ جو ہے وہ کسی شے کی طلب، حاصل حرص، مزید کا، وہ جو ہے الحاق متقاصر کثرت، اور یہ ہے شو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بخل جو ہے وہ عام خاص ہے مال کے لیے ہی، کسی اور شے کے لیے بخل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، جبکہ شو کا لفظ عام ہے. مثلا یہ کہا جائے گا قیل فلان شہیہ بالمال، یہ مال کا بڑا حریص ہے، وہ شہیہ بالجاہ، یہ شخص جو ہے یہ دنیا میں نام اور شہرت کا بڑا حریص ہے. تو حرص جو ہے وہ شہرت کی بھی ہوتی ہے، جاہ کی بھی ہوتی ہے، اقتدار کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے، یہ سارا شوہ کا لفظ سب کو کور کرتا ہے، جبکہ بخل جو ہے وہ صرف مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، مال کو جمع رکھنے کی خواہش اور خرچ کرنے سے بچنا. اب ذرا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ موازنہ کرا رہا ہوں، سورہ حدید میں پھر ذرا وہ آیات لے آئیے، وہ ماں صاحب اپنی مصیبتوں سے جو بات چلی تھی اس کے بعد فرمایا لکھے لا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اس کے بعد آیت آئی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اس سے متصلا قبل کیا آئی الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے. چنانچہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جائے گا اس کا پہلے حکم آ گیا واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ، صرف لفظ بدل گیا ہے، بخل کی بجائے شح آ گیا، ترتیب بدل گئی، وہاں مقصد بعد میں ہے اور اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ بخل، وہ پہلے بیان کیا گیا، یہاں مقصد کا ذکر پہلے کیا گیا اور اس سے روکنے والی شے شوہ اس کا ذکر کر دیا گیا بعد میں. بات ایک ہی ہے، ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے باندھوں، کہیں ترتیب بدل جاتی ہے، کہیں اس کے اندر کسی ایک شے کی تفصیل آ گئی، دوسرے مقام پر دوسرے پہلو کی تفصیل زیادہ آ گئی، ورنہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا ومن یوق شح نفسہ فأولئک هم المفلحون. اب آئیے اس سے اگلی آیت، ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے وہ تمہارے لیے اس کو دگنا کرے گا، بڑھائے گا، اضافہ کرے گا. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، اور اضافی طور پر، بونس کے طور پر تمہارے گناہ معاف کرے گا. دیکھیں یہ قرض حسنا ہے، دنیا میں قرض حسنا اسے کہ جو رقم آپ نے دی ہے وہی واپس لیجیے، کچھ بھی اضافہ ہوگا تو یہ ربا ہے، حرام. اللہ کو قرض حسنا دیجیے تو ایک تو وہ رقم بھی بڑھے گی، وہ مال بھی بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، یضاعف لکم، اللہ اسے بڑھاتا رہے گا، اور دگنا چوگنا نہیں، وہ تو 70 گنا 700 گنا بڑھ جائے گا، اور مزید یہ مزید بڑھا بونس میں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کفارہ بھی بن جائے گا یہ تمہارا انفاق اللہ کی راہ میں، اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا، بخشش کا ذریعہ بنے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ. یہاں پر بھی نوٹ کیجئے کہ قرض حسنہ، انفاق، جہاد بالمال، زکات، ایتاء مال، اعطاء، مختلف الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، مال صرف کرنا، صدقات، اس کی دو مدیں ہیں، تفصیلی بحث ہوگی سورہ حدید میں جا کر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ مضامین بنیادی طور پر سامنے آ جائیں. اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا، اعطاء، اما من اعطا واتقا، ایتاء مال، الذی یوتی مالہ یتزکا، پھر اسی میں صدقہ، اسی میں زکاۃ، دوسری طرف انفاق اور قرض حسنہ اور جہاد بالمال. تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن دو مدیں علیحدہ کیا ہیں؟ ایک ہے انسانوں پر خرچ کرنا، محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، کوئی بھی حاجت مند ہے، اس کی حاجت روائی میں مال خرچ کرنا، یہ اعطاء ہوگا، ایتاء مال ہوگا، یہ زکات ہوگی، یہ صدقات ہوگی. چار الفاظ وہ اس مد کے لیے. مال سے جہاد کرنا یہ اللہ کے دین کے لیے، انفاق سے مال کرنا یہ اللہ کے دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، قرض حسنہ دینا اللہ کو یہ بھی اللہ کے دین کے لیے. اور یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ حدید سے یہ مضمون شروع ہوا ہے، قرض حسنہ کا ذکر سورہ حدید میں دو مقامات پر آیا، آیت نمبر 11 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ تو وہ ان کے لیے اس کو بڑھائے بھی اور انہیں اور اجر دے اپنے پاس سے. یہ آیت نمبر 11 ہے، اور بڑا پیارا انداز ہے، کون ہے وہ، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افضل عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد، کہ میں یہ ہمت ہے کہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کے بعد فرمایا ہے آیت نمبر 19 کے اندر، آیت نمبر 18، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. اب یہاں پہ دونوں جمع کر لیے، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور وہ لوگ کہ جو قرض لیتے ہیں اللہ کو قرض حسنا، یعنی اگر محتاجوں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں پر ہے تو یہ صدقہ ہے. ان المصدقین والمصدقات، یہ ایک مد ہو گئی. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ دوسری مد ہے، جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں اس کے دین کے لیے، دین اس کا ہے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے، اس کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کے لیے سعی و جہد ہو رہی ہے، یہ اس کے نام پر ذاتی طور پر اللہ اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے. فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرب اللہ قرض الحسن یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے بڑھاتا رہے گا، بڑھایا جائے گا اور اجر کریم ملے گا. وہی لفظ یہاں ہے، ان تقرض اللہ قرض الحسن یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ اس کو تمہارے لیے دگنا کرتا رہے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. واللہ شکور الحلیم، اب یہ دو اللہ کی صفات آئی ہیں یہاں پر، اللہ شکور بھی ہے، حلیم بھی ہے. یہ میں نے اجمالاً تو پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا، یہ در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات آتے ہیں جوڑوں کی شکل میں، ان میں بڑی گہری مناسبت ہوتی ہے. شکر اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو احسان مندی کا جذبہ پیدا ہو جائے. اب یہ لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو احسان مندی ہوگا، جب اللہ کے لیے لفظ آتا ہے تو یہ قدر دانی اور قدر افزائی ہوگا، ہاں میرے بندے نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے. جیسے کوئی بڑا جو ہے اپنے کسی چھوٹے کو تھپکی دیتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کی ہمت بڑھاتا ہے، قدر افزائی فرماتا ہے، تم نے بڑا کام کیا، واقعی تمہاری محنت قابل امداد ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے شکر، اور اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے یہ کچھ عطا کیا، یہ بندے کی طرف سے شکر ہے. اور فعول کے بدن پر شکور، بہت ہی قدر افزائی فرمانے والا. تم دو تو صحیح اسے کس قدر قدر افزائی فرمائے گا، یہ آخرت میں جا کر تمہیں معلوم ہوگا. خرچ تو کرو اس کے لیے، کھپاؤ تو اپنے آپ کو اس کے لیے، پھر دیکھو وہ کیا قدر کرے گا تمہاری. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو حقیر کی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو. سب سے بڑی بولی بولنے والا بھی تو موجود ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کل نفس یغدو فبایع النفس. ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے, اپنی صلاحیتیں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں, اپنی دان اور فطانت بیچ رہا ہے. کوئی دہاڑی لے کر آ گیا, کوئی ماہانہ تنخواہ کے عوض ہے, کسی کو اور بہت سی بیمارات بھی ملی ہوئی ہے, بڑا قیمت لیتے ہیں لوگ, لیکن ایک بولی اللہ لگا رہا ہے, وہ جنت کی بولی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو تم دیکھو تو دیکھو اسے, تمہیں جو اجر وہ عطا فرمائے گا تمہارے تصور میں نہیں. وہ میں سنا چکا ہوں وہ حدیث کہ جنت میں نعمتیں وہ ہیں, مالا عین الراس ولا عذر سمعت وما خطر علی قلب بشر, جو کسی آنکھ میں دیکھی نہیں, کسی کان میں سنی نہیں, کسی انسان کے دل پر اس کا تصور تک کبھی نہیں آیا, وہ کچھ نہیں عطا کرے. اچھا نہیں دیتے تو وہ حلیم ہے, وہ فوراً پکڑتا نہیں ہے, بڑا حلیم ہے وہ, حلم جو ہے اس کا وہ فوراً پکڑتا نہیں, فوراً سزا نہیں دیتا, محروم نہیں کر دیتا کہ اس کی روزی بند کر دو. اس کے اندر اس کا ظرف با وسیع ہے, واسع ہے, واسع علیم, بڑی وسعت والا, بڑی سمائی والا. اس نے دسترخوان یہ بچھایا ہوا ہے, کل نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک. یہ دسترخوان دنیا تک تو ہم نے کافروں اور مشرکوں اور اہل ایمان اور فاسقوں اور فاجروں اور منافقوں سب کے لیے بچھا رکھا, کھاؤ پیو. بلکہ دوسروں کو ہم زیادہ دے دیتے ہیں غریبوں کو, اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اہل ایمان کو تو آخرت کو ملے گا, لیکن یہ کہ یہ کیا تو کچھ کر چکے, لہٰذا اس اعتبار سے ان کے لیے ہم حق میں خزانے زیادہ ہی کھول دیتے ہیں, ہمارا دسترخوان ان کے حق میں زیادہ ہی وسیع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ان چیزوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت ہے ہی نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا اور مافیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک عطا نہ کرے, لیکن اس کی نگاہ میں یہ سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور یہ محل عالی شان اور یہ بڑی بڑی کاریں اور اس کی نگاہ میں ہے کیا, کھلونے ہیں, کھلونے کے سوا کچھ بھی نہیں. تو وہ بڑا حلیم ہے, پکڑتا نہیں ہے, محنت دیتا ہے, اصلاح کے لیے وقت دیتا ہے, جس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے اس کے لیے اس کو اس کی کو رسی جو ہے وہ ڈھیلی کرتا رہتا ہے. واللہ شکور الحلیم, اللہ بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اور بہت حلیم ہے. عالم الغیب والشہادہ, وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ دونوں کا. نوٹ کر لیجیے اس میں کہ یہاں پھر صفت علم کا ذکر آ رہا ہے. اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ اللہ کی صفت علم کا بیان ہوا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, دوسری آیت ہی میں آیا, یہ بصارت اللہ کی, اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں, یہ بھی علم ہے. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ اسے باخبر ہے, یہ بھی اس کی صفت علم ہے. ایک آیت میں, آیت نمبر چار میں, تین ڈائمنشنز اللہ کے علم کی آئیں. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ کے تم چھپاتے ہو, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں کے اندر. اس کے بعد پھر فرمایا تھا, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور میں عرض کر چکا ہوں اس کا تعلق قسمت سے ہے, ایمان بالقدر سے ہے, کہ یہ پری نالج ہے اللہ کا, جو پری ڈٹرمینیشن جو ہے اس کو مستلزم نہیں ہے. یہ علم ہے اللہ کا کہ جو ازل سے ہے, اور وہ آنے واحد میں ازل اور ابد کا سارا علم اس کے سامنے موجود ہے. اب آخر میں پھر عالم الغیب والشہادہ, غیب اور شہادہ کی اصطلاح جو یہاں پر آئی ہے, یہ ہمارے اعتبار سے آئی ہے. اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں, اس کے لیے ہر شے آنے واحد میں حاضر ہے, غیب ہے ہی نہیں. غیب کا لفظ ہمارے لیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی, پردہ غیب میں, خود اللہ پردہ غیب میں, ملائکہ پردہ غیب میں, جنت اور دوزخ پردہ غیب میں, یہ تمام امور غیبی ہے, اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. ہمارے لیے شہادہ یہ جو ہمارے سامنے ہے, جو ہم اپنے ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں, جو سامنے موجود ہیں. اس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ تقسیم تمہاری ہے. اللہ تو غیب حاضر غائب ہر شے کا جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم. العزیز ہے الحکیم ہے. یہ بھی ایک جوڑا ہے کہ جو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے جوڑے کی شکل میں, اور خاص طور پر یہ سلسلہ سور سورہ حدید تا سورہ تحریم, اور ان میں بھی احس الخواص کے درجے میں جو المسبحات ہیں الحدید الحشر الصف الجمعہ التغابن. پہلی سورت سورت الحدید اور آخری سورت سورت التغابن جس کے ہم اختتام تک اللہ کے فضل سے پہنچ گئے, اس میں یہ جوڑا بڑی کثرت سے آیا ہے. سورہ حدید کی پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سورہ حشر کی پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. سورہ حشر ختم بھی انہی الفاظ پر ہوتی ہے المصور, اور اس کے بعد یسبح له ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. انہی دو اسماء پر سورت شروع ہوئی, انہی دو اسماء پر ختم ہوئی. سورہ جمعہ میں اگر یہ پہلی آیت میں چار اسماء ہیں الملک القدوس العزیز الحکیم, لیکن عزیز الحکیم یہ جوڑا جو قطو موجود الملک القدوس العزیز الحکیم. اسی طریقے سے یہاں جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ مسبحات میں سے یہ آخری ہے سورہ تغابن. العزیز الحکیم, العزیز ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. عزیز کہتے ہیں وہ ہستی جس کا اختیار مطلق ہو, اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو, اس کی اختیارات پر کوئی قدغن کوئی لمیٹیشن نہ ہو. اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فوق کل ذی علم علی علی کل مقتدر مقتدر, ہر صاحب اختیار کے اوپر کوئی اور صاحب اختیار ہے. فرعون صاحب کی بھی فتنی گم ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے درباریوں سے اجازت طلب کر رہے ہیں. خدائی کے مدعی ہیں انا ربکم الاعلی, لیکن ضروری اقتل موسیٰ, مجھے اجازت دے دیں آپ لوگ کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اس لیے کہ فرعون کے لیے دو ہاتھ دو پاؤں ہیں, اگر اس کے جو آجان سلطنت تھے اگر وہ اس کا ساتھ نہ دیں, وہ پچاس ہزاری تیس ہزاری منصبدار جو بیٹھے ہوئے جو بہادری قسم کے سردار وہ ساتھ نہ دے تو فرعون کیا کر لے گا. معلوم ہوا یہاں تو ہم تصور نہیں کر سکتے. ضیاء الحق صاحب نے کہیں کہہ دیا تھا کہ میں تو مقتدر مطلق ہوں, پر ناز اللہ کہہ دیا تھا معاذ اللہ میں مقتدر مطلق ہوں, لیکن یہ کہ مقتدر مطلق ہونے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. ہاں اللہ ہے, بلکہ ہمارے ہاں جو کانسٹیٹیوشن ہے ان میں سب سے ٹرکی ایشو یہ ہوتا ہے کہ کہیں اختیارات کا ارتکاز نہ ہو جائے, اور اگر کہیں مجبوراً ہو بھی تو چیکس اینڈ بیلنسز ہو, تاکہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی. لہٰذا ایبسولیوٹ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ ہے کہ اختیارات اگر کہیں ہیں تو وہاں چیکس اینڈ بیلنسز حدگنے ہو, بیلنس کیا جائے اس کو, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی احتساب کا نظام ہو تاکہ وہ کرپٹ نہ ہو, وہ خود سر نہ ہو جائے, وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے. تو اس اعتبار سے اس پورے پس منظر میں سمجھیے ایک ہی ہستی ہے کل کائنات میں العزیز, جس کا اختیار مطلق, جس سے بالا تر کوئی نہیں, جسے کسی سے سینکشن نہیں لینی, کسی سے منظوری نہیں لینی, کسی کا وہ محتاج نہیں. الغنی اپنی ذات میں خود مکتفی, اپنی جگہ خود محمود, آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے, کوئی حمد کرے یا نہ کرے. العزیز ایسا زبردست مطلق صاحب اختیار کہ جس کے اختیارات کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں, جس کے اختیارات پر کوئی تحدید کوئی لمیٹیشنز نہیں, اس کو بیلنس کرتا ہے الحکیم کمال حکمت والا. یہ بیلنسنگ ہے کہ جہاں وہ العزیز ہے وہاں وہ الحکیم بھی, اس کی حکمت بھی کامل ہے, اس کی جہاں اختیار جو ہے مطلق وہاں حکمت بھی مطلق ہے. گویا کہ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت مطلقہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں کہ ساتھ استعمال ہوتا ہے, تابع نہیں. یہ ہمارے اور معتزلہ اور اہل تشیع کے درمیان فرق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مطلق انفائنائٹ اور اس کی ہر صفت بھی مطلق ہے انفائنائٹ. کوئی صفت دوسری صفت کے تابع ہو گئی تو جو تابع ہوئی وہ مطلق نہیں رہی, وہ تو پھر محدود ہو گئی. اس کے اوپر کوئی دوسری صفت جو ہے آ کر غالب آ گئی تو پہلی صفت جو ہے وہ محدود ہو گئی. ہمارے نزدیک اللہ کی حکمت بھی مطلق, اللہ کا علم بھی مطلق, اللہ کی قدرت بھی مطلق, تمام صفات اس کی انفائنائٹ ہے, جیسے کہ اس کی ذات جو ہے وہ انفائنائٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب العدل پر میں گفتگو کر رہا تھا, کہ واقعہ یہ ہے کہ اہل تشیع اور معتزلہ نے عدل کو اللہ پر واجب قرار دیا ہے جبکہ اہل سنت اسے واجب قرار نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق کہاں رہا تھا؟ اللہ چاہے ابو جہل کو جنت میں داخل کر دے, اس کا اختیار ہے. اللہ چاہے کسی بڑے سے بڑے متقی کو جہنم میں جھونک دے, اس کا اختیار ہے. یہ ہم جانتے ہیں وہ نہیں کرے گا, ابو جہل کو سزا دے گا جہنم میں ڈالے, یہ بالکل دوسری بات ہے. اختیار اس کا ہے, اختیار مطلق ہے. البتہ یہ کہ اس کے اختیار کے ساتھ ہمارے فہم کے لیے, یہ تو تمام اسماء و صفات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارے لیے, ہمارے فہم اور ہمارے تصور کے لیے واسطہ بنتے ہیں. ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہیں اس کی حکمت بھی کامل ہے. کاملہ حکمت بالغہ اور کاملہ, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں ایک تصور کے اعتبار سے. یہ تو ایک پہلو سے میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی, لیکن اس الحکیم کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اس سے پہلے کبھی اس وضاحت کے ساتھ میں نے بیان نہیں کیا. آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف پوری توجہ آپ کی منعقد کرا دوں. الحکیم حکم سے بھی تو ہے, حکیم صفت مشبہ ہے حاکم سے. حاکم حکم دینے والا, حاکم یہ اسم فاعل ہے, حکیم یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. جس کا حکم مستقل ہے, حکم جس کی صفت دائمی ہے, اسم فاعل میں اور اسم فعیل جو ہے صفت مشبہ میں فرق یہی تو ہے. فاعل میں فعل کا ایک وجود ہوتا ہے عارضی طور پر, جبکہ صفت مشبہ مستقل ہو جاتی ہے. عالم اور علیم میں یہ فرق ہے, فاعل اور فعیل میں یہ فرق ہے. ایک شخص کھانا کھا رہا ہے عاقل, یہ جب کھانا کھا رہا ہے اس وقت عاقل ہے, عقیل بہت کھانے والا, یہ اس کی صفت مشبہ بن جائے گی. تو اس طریقے سامع جب وہ سن رہا ہے, سامع سنی جب اس کی صفت مستقلہ ہے یہ سماعت, تو یہی فرق ہے حاکم اور حکیم میں. اس اعتبار سے اب نوٹ کیجئے کہ الحکیم پر جو یہ صورت ختم ہو رہی ہے, پہلی آیت میں جو آیا لہ الملک و لہ الحب, بادشاہی اسی کی, اختیار مطلق اسی کا ہے. تو العزیز اور الحکیم دونوں در حقیقت لہ الملک کی وضاحت کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس اعتبار سے سورہ حدید سے پھر تقابل کیجئے, ابتدائی چھ آیات میں دو دفعہ آیا لہو ملک السماوات والارض, لہو ملک السماوات والارض, آیت نمبر دو میں بھی آیت نمبر پانچ میں بھی دو مرتبہ. اس سے یہ تصور سامنے رکھیے جو سورہ حدید کے حوالے سے بھی سامنے آ چکا تھا, ایک ہے نظام عدل و قسط قائم کرنا, ایک ہے اللہ کی حکومت قائم کرنا, مراد دونوں سے ایک ہی ہے. وہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا, لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دی دیورے بھی اسی کی ہے, دی فیکٹو بھی اسی کی ہے. صرف یہ انسانوں کو جنوں کو کچھ تھوڑے سے دائرے میں اختیار دیا ہے, یہ ہلدی کی گانٹ لے کر پنساری بن کر بیٹھ گئے ہیں, ورنہ حقیقت میں تو بادشاہت اسی کی ہے. اس وقت بھی وہی الملک ہے, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. یہ الملک, الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ میں آیا ہے. تو لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر, یہ آیت نمبر دو ہے سورہ حدید کی. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور, یہ آیت نمبر پانچ ہے سورہ حدید کی. اسی پر یہ در حقیقت سورہ تغابن شروع ہوئی, لہو الملک و لہو الحمد, اور ختم ہوئی وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, وہی حاکم ہے ہمیشہ کا دائم. اور اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل ہے. اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ پھر ذرا نوٹ کر لیجئے سورہ والعصر کی اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ حکومت الہیہ کا قیام مولانا فرائی رحمت اللہ علیہ نے لفظ تواتر سے جو اس کا وجود ثابت کیا ہے, جس پر کہ اب وہ اللہ کے فضل سے ہمارا وہ جو سورۃ العصر والا کتاب تھا بڑی آب و تاب کے ساتھ بہت خوبصورت جو اب ہمارا معیار ہے کتابوں کا انجمن خدام القرآن کی, اس پر بھی وہ مجلد صورت میں بھی آ گیا ہے, اس میں وہ میری تحریر بھی آ گئی ہے. تواصو بالحق و تواصو بالصبر, اس کے لیے لازم ہے وہ نظام خلافت قائم کیا جائے جس میں اطاعت امر کا نظام بھی ہو, واسمعوا واطیعوا کا نظام بھی ہو. جب تک کہ وہ نظام قائم نہیں ہوتا گویا کہ اللہ کے ان احکام پر پورا عمل ہو ہی نہیں سکتا. بہت سے احکام تو وہ ہیں کہ جو رہ جاتے ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا. آپ چور کا حق کیسے کاٹیں گے جب تک کہ قانون نافذ نہ کیا جائے؟ آپ دانی شادی شدہ کو رجم کیسے کریں گے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ کیا جائے؟ حدود آرڈیننس پاس ہو جائے گا, کوئی حد جاری تو نہیں ہوگی, نہ ایک ہاتھ کٹا نہ کوئی رجم ہوا. وہ صرف فراڈ کے لیے, دھوکے کے لیے, لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے, وہ صرف جس قسم کے آرڈیننس ہیں چاہے وہ نفاذ شریعت آرڈیننس ہو چاہے وہ حدود اور آرڈیننس ہو, لیکن یہ کہ واقعتاً مسلمان کے فرائض میں سے ہے اس نظام کو قائم کرنا. وجوب قیام خلافت, یہ سورۃ العصر سے گفتگو شروع ہوئی تھی, اور آج جب کہ ہم اپنے منتخب نصاب کے دوسرے حصے کے اس چوتھے درس کی تکمیل کر رہے ہیں تو پھر وہی بات نوٹ کر لیجئے, وہ حکومت الہیہ یا نظام خلافت قائم کرنا یہ بندہ مومن کا وہ فرض ہے, وہ فریضہ ہے دینی جس پر وہ مکلف ہے, جس کے لیے آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, یہ حدیث بھی سامنے رکھے, اور وہ کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلى اثرۃ علینا وعلى لا نماذ الامر اهله وعلى نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ کس لیے ہے؟ اللہ کی اس حکومت کو, اس نظام عدل و قسط کو قائم اور برپا کرنے کے لیے نظام جماعت. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ دین کے جو تقاضے جو سورہ تغابن کی آخری تین آیات میں بڑے زوردار انداز میں آئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کمر ہمت کسے, اس کے لیے عزم مصمم کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.